السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 163، باب وضو میں کلی کرنے کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان انه رعى عثمان دعا بوضوء ففرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مدمد واستنشق واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. یہ ابن عباس اور عبداللہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ وضو میں کلی کرنے کا بیان. اس کے بارے میں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ کو عطا بن یزید نے خبر کی، انہوں نے حمران سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا، ان کو تین بار دھویا، پھر اپنا دہنا ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک سن کی، پھر منہ دھویا تین بار اور دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک تین بار، پھر مسح کیا، اور یہ ایک ہی بار ہوگا، پھر ایک پاؤں کو تین بار دھویا، پھر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جیسے میں نے وضو کیا وضو کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے، جو وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ تحیت الوضو ہے، دل میں کوئی باتیں نہ بنائے ان میں تو اللہ اس کے اگلے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. ایکچولی یہاں پر خاص طور سے وضو میں کلی کرنے کا بیان ہے. مد مدہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وضو میں کلی کرنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ بعض اسکالرز کے نزدیک کلی کرنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، جمہور علماء کے نزدیک کلی مستحب ہے، فرائض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک سنت ہے کہ وضو میں کلی کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو میں کلی کرنا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے بغیر وضو نہیں کیا. تو چار فرائض ہم نے پڑھے تھے وضو کے، جو کہ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن اکثریت جو علماء کی ہے وہ کہتی ہے کہ وضو میں کلی کرنا مستحب ہے، فرائض وضو میں سے نہیں ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سنت ہے، کلی کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرائض میں سے ہے کیونکہ آپ نے بغیر کلی کے وضو نہیں فرمایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ چونکہ سنت ہے اور مستحب ہے تو ہم اسے ریگولرلی کریں گے. باب غسل الاعقاب، وضو میں ایڑیوں کا دھونا. وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا تودع. حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وکان یمر بنا والناس يتودعون من المتحرد قال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم قال ویل للاعقاب من النار. وضو میں ایڑیوں کا دھونا، اور محمد بن سیرین وضو میں انگوٹھی کی جگہ دھوتے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمارے سامنے سے جایا کرتے اور لوگ برتن سے وضو کیا کرتے، تو انہوں نے کہا لوگوں وضو کو پورا کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کی خرابی ہے دوزخ کی آگ سے۔ اصل میں پاؤں دھونے کی یہاں پر دلیل ہم کو مل جاتی ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا بھی ضروری ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل نہیں ہیں، اور اس بنا پر وہ لوگ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے ہیں بلکہ روزانہ مسح ہی کرتے ہیں، جبکہ کئی تواتر سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا لازم ہے، تو یہ بات ہم یاد رکھیں گے۔ اور ابن سیرین کا یہاں پر عمل بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کی جگہ کو خاص طور پر انگوٹھی کو گھما لیا کرتے تھے، ہلا لیا کرتے تھے جب بھی وضو کرتے، تو کوئی چیز اگر اس طرح سے پہنی ہوئی ہو تو ہلانے سے بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اسباغ کہتے ہیں اچھی طرح پانی پہنچانا، تو مقصد یہ ہے کہ وضو کا کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا زیور پہن رکھا ہے جس سے نچلی جگہ کا تر ہونا ممکن نہیں تو اس کو ہلا لیں، جیسے کہ کان کے بندے ہیں، گھڑی ہے یا کلائی بند ہے، انگوٹھی وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی زیورات اس طرح کے ہو، جیسے ناک میں ٹیک پہنی جاتی ہے جس کو لونگ کہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر پہن رکھی ہے تو اس کو ہلکا سا ہلا لینا کافی ہے، اس کو نکال کر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، نیل پالش وغیرہ اگر ہو لگی ہوئی ناخنوں پر تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جو بھی واٹر پروف میک اپ ہے، چاہے وہ مسکارا ہو یا لپسٹک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یا معمولی زخم پر اگر بینڈیج لگی ہو تو بہتر ہے اس کو اتار لیں۔ اگر کوئی بڑا زخم ہو جس سے خون رسنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تو بینڈیج لگی رہے گی، لیکن بالکل ہی معمولی خراش ہے اور بینڈیج اتنا ضروری نہیں ہے تو اس صورت میں بینڈیج کو اتار لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن واٹر پروف میک اپ اور نیل پالش وغیرہ میں تو بالکل بھی نماز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اس کو آپ کو نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی نماز ہوگی۔ تو ان احادیث سے دراصل ہمیں وضو کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں وضو کو برقرار رکھتی ہیں، کیا چیزیں نہیں رکھتی۔ وضو میں ایڑیوں کا دھونا بھی ضروری ہے، اور وضو میں اگر آپ کے جسم پر آپ نے کوئی ایسے زیورات پہن رکھے ہوں جو بالکل ہی چپکے ہوئے ہوں تو اس کو آپ اگر ہلکا سا ہلا لیں تو کافی ہو جائے گا، وہاں پانی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، چپل پہنے ہو تو پاؤں دھونا اور چپلوں پر مسح نہ کرنا۔ جیسے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ہی کھلی چپل ہوتی ہے جس میں صرف دو وہ جو اسٹرپ لگے ہوتے ہیں، تو ایسی چپل میں آپ چپل پہنے ہوئے رہیں تو پیر دھو سکتے ہیں، لیکن شوز اگر پہنے ہوں گے تو وہ اتارنے ہوں گے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے عبید بن جرید سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی عبداللہ بن عمر کی، تم چار باتیں ایسی کرتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جریج کے بیٹے وہ کون سی باتیں ہیں؟ ابن جریج نے کہا میں دیکھتا ہوں تم طواف میں کعبے کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر رکن یمانی اور حجر اسود کو، اور میں دیکھتا ہوں تم صاف بن بال والے نرمی کے جوتے پہنتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں تم زرد خضاب کرتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں جب تم ایام حج میں مکہ میں ہوتے ہو تو لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور تم آٹھویں تاریخ تک نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کعبے کے کونوں کو جو تو کہتا ہے تو میں نے طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کونے کو ہاتھ لگایا ہو مگر حجر اسود اور رکن یمانی کو، اور صاف جو جوتیاں جن پر بال نہ ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنتے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنے پہنے وضو کرتے تو میں بھی ان میں ان کا پہننا پسند کرتا ہوں۔ رہا زرد رنگ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے بالوں اور کپڑوں کو زرد رنگ رنگتے، اس لیے میں اس رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا یہ حال ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ اٹھتی۔ مین چیز جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چپل پہنے ہو تو پاؤں دھونا اور چپلوں پر مسح نہ کرنا، یعنی ایسی چپل پہنی ہو جو کھلی چپل ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے، چپل سمیت ہی دھو لیں گے، اور جوتے پہنے ہوں اور جوتے وضو کر کے پہنے تھے تو پھر جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو نالین مراد وہ چپل جس میں صرف تلہ ہوتا ہے۔ تو کیا مراد یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ وضو کے لیے جوتے اتارے جائیں؟ تو اگر جوتے پہنے ہوں اور مسح، یعنی پہلے وضو کر کے پہنے تھے تو اس پر مسح کر لینا کافی ہے، لیکن کھلی چپل ہو تو کھلی چپل میں ویسے ہی پیر دھو سکتے ہیں۔ تو چار باتیں یہاں پر جو پتہ چلی، کہ آپ دونوں کو دو کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کعبے کے چاروں کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یمانی مراد حجر اسود اور رکن یمانی۔ پھر سبتی ہی جوتی پہنتے ہو، یعنی مراد چمڑے کی ایسی جوتی جس پر بال نہ ہوں، پلین چمڑے کی۔ گائے کی کھال کو رنگ کر بنائی جاتی تھی جس پر بال نہیں ہوتے تھے، چپل کی طرح کے، بس جو ہم جیسے ہم نارمل چپل پہنتے ہیں۔ زرد رنگ سے کپڑے رنگتے ہو، بال یا کپڑے، تو چونکہ آپ سے زرد رنگ رنگتے تھے تو اس لیے انہوں نے بھی وہی کیا۔ اور چوتھا یوم ترویہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہو۔ ترویہ اس دن لوگ اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا کر تیار کیا کرتے تھے حج پر جانے کے لیے، اس کا نام یوم ترویہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب، یہاں پر الحمدللہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنت سے محبت اور اتباع کا پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں ایک قول ملتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ابن عمر سے بڑھ کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا نہ تھا، سب کو بدلتے دیکھا ہے لیکن سوائے عبداللہ بن عمر اور عمر کے رضی اللہ عنہم کے، کہ یہ دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، اس میں سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ اور جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول کا اتباع کرو۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کریں، ہم نے صرف چند چیزیں لے لی ہیں سنت کی، بس صرف دو چیزوں کو ہم بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، ایک تو بیٹھ کر پانی پینا اور دوسرا مسواک۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیں، کردار دیکھیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے، مسکرانا، یہ آپ کی سنت تھی۔ تو یہ تمام سنتیں بھی ہم اپنائیں۔ تو صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے آگے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی وہ خیال رکھتے تھے۔ تب ہمیں کس بات پر یہاں غور کرنا چاہیے، یا کیا ہمارے لیے اس میں نقطۂ عمل ہے؟ کیا ہم اپنے ہر عمل میں اتباع رسول کا خیال رکھتے ہیں؟ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبتی جوتے تھے اور وہ ان میں وضو بھی کر لیا کرتے تھے، اور انہی دو الفاظ کی خاطر امام بخاری نے اس باب میں یہ حدیث رکھی، چپل نما جوتے پہنے ہوئے ہیں اگر پاؤں اچھی طرح دھو لیے جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، سنت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اور یہ عمل چونکہ حالانکہ فرض نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی آپ سے محبت دیکھیے کہ آپ سے محبت کے خاطر وہ بالکل آپ کے جیسے کام کرتے تھے، اور کتنا اسٹرانگ آبزرویشن تھا ان کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ دیکھیں انہوں نے بہت غور سے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبھی تو انہوں نے اس طرح سے کیا نا۔ تو اپنے استاد کا یا جو بھی سنت پر عمل ہے وہ غور سے دیکھنے کی وجہ سے انسان اس میں پھر زیادہ انوالو ہوتا ہے، زیادہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر احرام کے کپڑے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احرام جہاں سے پہنیں گے تو اس کا آغاز وہاں سے ہوگا جہاں سے میقات شروع ہو، اور نیت کے الفاظ ادا کریں اور لبیک پکاریں۔ پھر زرد رنگ سے انہوں نے رنگا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورس اور زعفران لگاتے تھے۔ ورس ایسی بوٹی جس کو پانی میں ڈالیں تو زرد رنگ نکلتا ہے، اور زعفران زردنگ کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے. مرد کے لیے سفید کے علاوہ دوسرا رنگ بھی کپڑے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر خاص عورتوں کے مشابہ رنگ نہ ہو. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو زرد رنگ بھی رنگتے تھے، ایک بار آپ نے ریڈ کلر کا ہلا بھی استعمال کیا تھا. ہر کلچر کے لحاظ سے فرق ہوگا، مردوں کے رنگ الگ اور آپ نے سرخ ہلا استعمال کیا. تو نقطہ عمل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو جوابات ہیں نہایت خوبصورت. کیا ہمارے اعمال سنت پر مشتمل ہیں؟ سنت پر عمل کرتے وقت پختہ علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے جوابات بھی اسی قدر واضح ہوں اور مطمئن کرنے والے ہوں جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تھے. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی لمبی چوڑی بحث یا فتاووں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بس صاف کہہ دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، لہٰذا میں بھی ایسا کرتا ہوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پختہ علم ہو، اور پختہ علم ہوگا تبھی آپ کے جوابات مطمئن کرنے والے ہوں گے، ادروائز نہیں. تو وضو میں اگر ایسی چپل آپ پہنے ہوئے ہوں جو کھلی ہو تو اس صورت میں اس کو پیر سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی میں پیر دھو سکتے ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح وضو اور غسل میں داہنی طرف سے شروع کرنا، یعنی جیسے ہمیں یہ تہذیب اور آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی طہارت حاصل کی جائے گی وہ داہنے ہاتھ سے یا داہنی طرف سے ہوگی، اور اگر کوئی نجاست صاف کی جائے گی تو وہ بائیں ہاتھ سے کی جائے گی. تو یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول کو بھیجا جنہوں نے زندگی گزار کر ہمیں بتایا کہ کیسے عمل کرنے چاہیے، کیسے روزمرہ کے ہمارے زندگی کے آداب ہوں. یہ بھی ہمارے رسول نے الحمدللہ ہمیں سکھائے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ یہودیوں نے مذاق ان کا اڑایا اور کہا کہ تمہارے رسول تو تمہیں یہ اور یہ بھی بتاتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی برا نہیں منایا مذاق کا، بلکہ الٹا تفصیل سے بتانے لگے کہ ہاں ہمارے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم واش روم کیسے جائیں، کیسے واپس آئیں، طہارت کس طرح حاصل کریں اور ناک کیسے صاف کریں، یہ سب ہمیں بتایا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو یہاں پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ باب امام بخاری یہ باب لاہی ہیں اس لیے ہیں کہ وضو اور غسل میں داہنی طرف سے شروع کیا جائے گا. باب التیمن فی الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتہ ابدعن بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل نے کہا، ہم سے خالد نے. انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے ام عطیہ سے سنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا داہنی طرف سے اور وضو کے مقاموں سے ان کا غسل شروع کرو. تو اس سے ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چل گئی الحمدللہ کہ میت کو جب غسل دیا جائے گا تو داہنی طرف سے شروع کیا جائے گا اور وضو کے اعضاء سے شروع کیا جائے گا، یعنی پہلے وضو کروایا جائے گا. تو وضو اور غسل میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسندیدہ ہے. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی اشعث بن سلیم قال سمعت ابی ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ تیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا مجھ کو اشعث بن سلیم نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا اچھا لگتا ہے، جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور طہارت کرنے میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دونوں حدیثوں سے جو اس کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا مسنون ہے، میت کو نہلاتے وقت یا خود نہاتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، یہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اور میت کو غسل دیتے وقت سب سے پہلے وضو کروایا جائے اور دائیں طرف سے شروع کیا جائے. زینب رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی بیٹی تھیں، ان کی وفات کے وقت یہ صحابیہ جو غسل دے رہی تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ حکم فرض نہیں مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے. اور اگلی حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ والی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور نہاتے وقت آپ دائیں طرف سے شروع کرتے اور اپنے ہر کام میں، الا یہ کہ جن کو آپ نے بائیں سے کرنے کا حکم دیا، یعنی استنجا کرنا وغیرہ یا ناک صاف کرنا، وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے. تو مختلف کام مختلف اوقات میں آپ نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ کیسے کرنے چاہیے. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو کہ مستحسن ہیں، جس کو کرنا پسندیدہ ہے، جیسے جوتا پہننا، کنگھی کرنا، مسواک کرنا، کسی کو کچھ دینا ہو تو یہ دائیں ہاتھ سے ہو، یہ سنت ہے. اور ایک ہے مستقدر، وہ کام جو نجاست صاف کرنے سے متعلق ہوں، جیسے ناک صاف کرنا وغیرہ، وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں گے. اور ویسے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے ازراہ تکبر ایسا کہا کہ میں تو یہی ہاتھ سے کھاتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکا. تو اچھے کاموں کے لیے اور خصوصاً کھانا کھانے کے لیے تو دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے، اور بچپن سے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے. یوزلی ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں یہ بات، اور بچپن سے پھر بچے الٹے ہاتھ سے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ کتنا بھی انہیں تعلیم دور سکھاؤ وہ نہیں کھا سکتے سیدھے ہاتھ سے. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے. اور پھر یہ جو مسنون کام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کیے، تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کو دائیں ہاتھ سے کرنے کی تاکید کریں. بابو اذا شرب الکلب فی انائی، باب جب کتا برتن میں منہ ڈال کر پی لے. حدیث نمبر 171 ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ حدیث 172 ہو آپ کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن قال اخبرنا یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عارض سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی برتن میں سے پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھوئے. اور یہاں پر بخاری میں یہ حدیث ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی بار مٹی سے دھوئے، یعنی 7 دفعہ دھونا ہے اور پہلی بار مٹی سے دھونا ہے. تو کتے کا جو لعاب ہے وہ نجس ہوتا ہے، اسی بنا پر اس کو اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھونے کا ذکر کیا گیا ہے. تو 7 مرتبہ برتن دھوئے کیونکہ اس کا لعاب ناپاک ہے، پہلی بار مٹی سے دھویا جائے، پھر 7 بار پانی سے دھونا چاہیے. کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی پاکی اور صفائی یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، پہلی بار، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتے کا لعاب نجس ہے، اس کو پہلے مٹی سے دھویا جائے گا، اس کے بعد 7 بار پانی سے دھویا جائے گا. اور اگر کتے کو ہاتھ لگانے کی صورت میں، جیسے اس کے جسم کو ہاتھ لگا ہو، تو بھی ہاتھوں کو 7 بار دھویا جائے گا اور 8ویں بار مٹی سے دھویا جائے گا، یعنی اس کی رطوبت یا پسینہ لگنے پر. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگے تو صرف 1 بار دھو لینا کافی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کا لعاب نجس ہے تو ہو سکتا ہے اس کا جسم بھی نجس ہو، لہذا اس کو بھی 7 بار دھویا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہمیں کتے کے بارے میں بھی پتا چل گیا. اسی طرح سے کوئی کھڑے ہوئے پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو تو اس پانی سے پھر وضو بھی نہیں کیا جائے گا، بہتر ہے، کیونکہ اس میں اب سمجھے وہ نجس ہو گیا ہے پانی. اور اس کے بارے میں الگ الگ کچھ اختلافات ہیں کہ پانی کتنا زیادہ ہو، کتنا کم ہو، جس صورت میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو جب تک کہ پانی اپنی جو اصل اس کی تاثیر ہے وہ نہ بدل دے، تب تک وہ پاک ہی رہتا ہے، یعنی چاہے اس میں اس کی اسمیل یا پھر اس کا رنگ چینج ہو جائے، کچھ بھی ہو. جیسے کہ آٹے کے برتن میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تھا، اور جبکہ اس پانی کا جو ٹب تھا اس میں آٹے کا رنگ بھی باقی تھا، یعنی آٹے کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو گیا تھا اور ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا ہوگا، لیکن اسی سے انہوں نے غسل کیا. تو جب تک کہ نجس چیز نہ گرے پانی میں تب تک وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، چاہے وہ اپنا رنگ اور ذائقہ کیوں نہ بدل دے. تو الحمدللہ ان احادیث سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ وضو میں کیا کیا کرنا ضروری ہے، اور پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑے بہت پتہ چلے، اور نجس چیز جس میں چلی جائے وہ پانی پھر ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی کتا اگر منہ ڈال دے کسی چیز میں تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس کو 7 دفعہ دھونا پڑے گا اور پہلی دفعہ مٹی سے دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی احادیث ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.